الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وعلى آله آل الله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صلوات حضرات محترم یہ وہ رات ہے کہ جس کا سارا سال ہمیں انتظار رہتا ہے، گویا پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں موقع دیا جاتا ہے کہ انسان چاہے تو اپنی تقدیر کو سنوار لے۔ اس سے پہلے کہ اس مقالے میں موجود اپنے کچھ جملوں کی وضاحت کروں، ایک بات عرض کروں، پروردگار عالم نے اس کائنات میں کسی بھی مخلوق کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی تقدیر اور اپنی قسمت خود لکھے۔ جانور اپنی قسمت خود نہیں لکھ سکتے، پروردگار عالم نے ان کی قسمت میں جو لکھ دیا ہے وہی ہوگا۔ پرندے اپنی قسمت خود نہیں لکھ سکتے، پروردگار نے ان کی قسمت میں جو لکھ دیا ہے وہی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ حتیٰ ملائکہ اپنی قسمت خود نہیں لکھ سکتے، پروردگار نے ان کی قسمت میں جو لکھ دیا ہے، ان کی تقدیر میں جو لکھ دیا ہے وہی ہوگا۔ مگر پروردگار عالم نے انسان کو اتنا اختیار دیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ انسان تجھے اپنی قسمت خود لکھنی ہے، یہ انسان ہے جو اپنی قسمت خود لکھتا ہے۔ اور پروردگار عالم نے پھر جب اس انسان کو بنایا تو حق تھا کہ پروردگار فخر کرے اور افتخار کرے کہ میں نے کیسی مخلوق بنا دی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں یہ موقع دیا گیا ہے آج کی رات کا، اور اس سے پہلے جو دو راتیں تھیں، یہ تمام راتیں اور یہ تمام جو ہمیں ہمارے پاس وقت ہے، پروردگار عالم کی طرف سے موقع ہے کہ انسان چاہے تو اپنی قسمت خود لکھے، اور اگر قسمت بگاڑ لی ہے تو قسمت بنا لے۔ یہ انسان کے پاس اختیار ہے۔ ہم نے بات یہاں سے شروع کی ہے اس مقالے میں کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں دو قول پائے جاتے ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ چونکہ یہ رات قدر والی رات ہے، یہ رات منزلت والی رات ہے، قدر و منزلت والی رات ہے، تو لہٰذا اس رات کو شب قدر کہا گیا ہے۔ تو اگر یہ قدر والی رات ہے تو اس رات میں ہمیں اس رات کی بھی قدر کرنی ہے اور اپنے آپ کی بھی قدر کرنی ہے۔ جو انسان اپنی قدر نہیں جانتا وہ کسی بھی چیز کی قدر جان ہی نہیں سکتا۔ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے، اپنی قدر منزلت پہچانے کہ پروردگار عالم نے اسے کیسا بنایا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، پورا ایک شعر ہے، اس کے بعد پھر آخری دو مصروں میں فرمایا، اتزعم انک جرم صغیر وفیکن طول عالم الاکبر۔ انسان پہچانے اپنے آپ کو کہ پروردگار نے کیسا بنایا ہے انسان کو، مگر انسان اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہا کہ جس کی طرف حضرت امیر مومنان علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں، اتزعم انک جرم صغیر، اے انسان تو نے اپنے آپ کو بس چھوٹا سا جسم کا ٹکڑا سمجھ لیا ہے، بس تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرا کل خلاصہ اسی جسم میں ہو جاتا ہے، جو کچھ ہے بس یہ تیرا جسم ہے اور یہ حیوانیت ہے، بس تیرا کل خلاصہ یہی تھا، تو نے پہچانا ہی نہیں کہ پروردگار نے تجھے کیا بنایا ہے۔ اتزعم انک جرم صغیر، اے انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹا سا جسم ہے، وفیکن طول عالم الاکبر، جبکہ پروردگار نے تیرے اندر عالم اکبر کو سمو دیا ہے۔ ابھی انسان عالم نہیں سمجھ پا رہا اور امیر مومنان فرما رہے ہیں کہ پروردگار نے انسان کے اندر عالم اکبر کو سمو دیا ہے۔ کاش اہل آئیں اور وہ لوگ آئیں کہ جو ظرفیت رکھتے ہیں اور ہمارے سامنے بیان کریں کہ یہ عالم کیا ہے کہ جسے ہم نہیں پہچان پا رہے ہیں، اور امیر مومنان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پروردگار نے تیرے اندر عالم اکبر سمیٹا ہوا ہے، ملک سے لے کر ملکوت تک سب انسان کے اندر پایا جاتا ہے اگر انسان اپنی قدر و منزلت جان لے۔ اتنا با اختیار ہے یہ انسان، ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں کہ اسی کو اپنا موضوع بنا لیں، ہمیں اپنے مقالے کی وضاحت کرنی ہے۔ اتنا عظیم ہے یہ انسان، اتنی قدر و منزلت رکھتا ہے یہ انسان کہ زمین پر بیٹھ کر آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے۔ دیکھیں کتنا عظیم تھا یہ انسان، کتنا باعظمت ہے یہ انسان، کتنا قدر و منزلت رکھتا ہے یہ انسان کہ زمین پر بیٹھ کر پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر اگر انسان چاہے تو یہاں بیٹھ کر وہاں کی خبریں رکھ سکتا ہے اگر چاہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان چاہتا نہیں ہے۔ اگر انسان چاہ لے، اتنی قدرت رکھی ہے پروردگار عالم نے اس انسان کے اندر، اگر انسان چاہ لے تو کوئی بھی اسے ترقی سے روک ہی نہیں سکتا، اگر انسان چاہ لے اور پروردگار عالم پر بھروسہ کر لے۔ احادیث قدسیہ میں ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ اگر ساری دنیا مل کر تمہارا راستہ روکے اور خدا تمہیں راستہ دینا چاہے تو کوئی بھی تمہارا راستہ روک نہیں سکتا، اور اگر سب مل کر تمہیں راستہ دے دیں اور خدا نہ چاہے تو کوئی بھی تمہیں آگے نہیں بڑھا سکتا۔ دیکھا آپ نے کتنا عظیم ہے یہ انسان کہ اگر یہ انسان پروردگار پر بھروسہ کر لے اور انسان اپنے قدر و منزلت جان لے تو کتنا آگے بڑھ سکتا ہے یہ انسان، کہ جس کے لیے امیر مومنان علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو غرض شب قدر کو، جو پہلا قول ہم بیان کر رہے ہیں، شب قدر کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ شب قدر قدر و منزلت والی رات ہے، جو پہلا قول پایا جاتا ہے۔ تو اس رات کی انسان کو قدر کرنی چاہیے، انسان کو چاہیے کہ اس کا لمحہ لمحہ، اس کا لہجہ لہجہ قدر کرے، پھر یہ لہجے واپس پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ ساری رات، سارے سال کی تقدیر ہے جو اس ایک رات میں نہیں نہیں ان چند لہجوں میں لکھی جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ایک رات کو ایک رات کہتے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر چیز سنگین اور گرا قیمت ہو، قیمتی چیز ہو، تو اس کا معیار، مقیاس اور ترازو بہت نازک ہو جاتا ہے، اور اگر چیز گرا قدر نہ ہو، قیمتی نہ ہو، تو اس کا ترازو اتنا ظریف نہیں ہوتا، اتنا کم نہیں ہوتا۔ مثلا میں مثال دوں، بات واضح ہو جائے۔ لوہے کو مسکال میں نہیں تولا جاتا، کیوں؟ آپ کہیں نہیں سنیں گے کہاں جا رہا ہوں کہ اتنے مسکال لوہا ہے، کیونکہ لوہے کی اتنی قیمت نہیں ہے، اتنا گرا قدر نہیں ہے، اتنا قیمتی نہیں ہے۔ مگر سونے کو کلو میں نہیں تولا جاتا، سونے کو مسکال میں تولا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ سونا قیمتی شے ہے۔ تو لہذا جو چیز جتنی قدر و قیمت رکھتی ہے، اس کا مقیاس، معیار اور ترازو اتنا ہی نازک ہو جاتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس باعظمت اور تمام سال میں قیمتی ترین رات کو راتوں میں تولتے ہیں، کہ یہ ایک رات اتنی راتوں سے بہتر ہے۔ برعکس، ہمیں اس رات کو گھنٹوں میں نہیں، راتوں میں نہیں، لمحوں میں تولنا چاہیے، کہ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ باعظمت ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں موقع دیا ہے۔ بہرحال یہ پہلا قول تھا کہ آپ حضرات چاہیں تو مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ شب قدر کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تقدیر معین کی جاتی ہے، اور جسے بہت سارے لوگوں نے قبول کیا ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ دونوں قول صحیح ہیں، کیونکہ یہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے اصول میں کہ جب تک دو چیزوں کو جمع کیا جائے، جب انسان آخری مرحلے پر آ جاتا ہے تو پھر کسی ایک چیز کو رد کرتا ہے، ایک چیز کو قبول کر لیتا ہے۔ جب تک دونوں چیزیں قابل قبول ہیں، دونوں چیزوں کو جمع کر لیا جائے، تو ممکن ہے کہ دونوں قول صحیح ہوں۔ یہ رات قدر و منزلت والی رات ہے، ایسی قدر و منزلت والی رات ہے کہ اس میں انسان اپنی تقدیر خود لکھتا ہے۔ اب یہ قضاء و قدر کی بحثیں ہیں کہ جو یقیناً آپ حضرات نے علم کلام میں پڑھی ہوں گی، اور جن جوانوں نے نہیں پڑھی انہیں چاہیے کہ پڑھیں۔ سنگین ترین ابحاث میں سے ایک بحث ہے قضاء و قدر کی۔ میں بہت ہی مختصراً ایک آدھ جملے میں بتا دیتا ہوں، پھر اس پر جا کر تحقیق کریں، باب تحقیق کھلا ہوا ہے، پڑھیں، مطالعہ کریں۔ پروردگار عالم نے اس عالم مادہ میں، توجہ چاہتا ہوں خاص طور پر جوانوں کی، کہ بہت سارے شبہات ہیں اور سوالات ہیں جو اس مقام پر آتے ہیں، شاید حل ہو جائیں چند ایک جملوں میں۔ ظاہر ہے کہ ممکن ہے بہت سارے سوالات اور ایجاد ہو جائیں چند ایک جملوں کی وجہ سے، جو آپ جا کر تحقیق کیجیے گا۔ پروردگار عالم نے اس عالم مادہ کی بات ہو رہی ہے، اس دنیا میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو سب کچھ مادی ہے، پروردگار عالم نے اس عالم مادہ میں ہر چیز کا ایک اندازہ معین کیا ہے، ہر چیز کا ایک اندازہ معین کر دیا گیا ہے۔ نہ کوئی چیز اندازے سے زیادہ ملتی ہے، نہ کوئی چیز اندازے سے کم ملتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، نہ چیز اندازے سے زیادہ ہوگی، نہ چیز اندازے سے کم ہوگی۔ اندازے سے زیادہ دینا ناانصافی ہے، بے عدالتی ہے، اور اندازے سے کم دینا بخل ہے اور کنجوسی ہے۔ وہ پروردگار ناانصاف ہے اور نہ ہی بخیل ہے، وہ عادل ہے اور جواد ہے۔ جس کا جیسا ظرف ہے اس سے زیادہ نہیں دے گا، عدالت کے خلاف ہے۔ اس عالم مادہ کی بات ہو رہی ہے، جس کا جیسا ظرف ہوگا اس ظرف سے زیادہ نہیں دے گا، اور ظرف سے کم بھی نہیں دے گا، چونکہ ظرف سے کم دینا بخل ہے، کنجوسی ہے، وہ مالک بخل اور کنجوسی نہیں کرتا۔ تو غرض اگر پروردگار عالم سے زیادہ لینا ہے، اس جملے پر توجہ فرمائیے گا، ادھر توجہ رکھیے گا، اگر اس پروردگار سے زیادہ لینا ہے تو ہمیں اپنا ظرف بڑا کرنا ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، ہمیں اپنا ظرف بڑا کرنا ہوگا، چونکہ وہاں سے عطا میں کمی نہیں ہے، وہاں سے مسلسل ہر لمحہ ہر لہجہ عطا ہو رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرا ظرف چھوٹا ہے، ظرف چھوٹا ہے تو ابھی میں نے بیان کیا، ظرف سے زیادہ دے دیا جائے تو ناانصافی ہے، وہ پروردگار ناانصافی نہیں کرتا، وہ پروردگار عادل ہے، مگر وہ ظرف سے کم بھی نہیں دے گا چونکہ بخیل نہیں ہے۔ اگر ہم نے ظرف بڑا کر دیا تو کچھ کمی رہ بھی گئی تو وہ رحیم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم کے صفات سمجھے جاتے ہیں کہ اگر کچھ کمی رہ بھی گئی، خاص طور پر آج کی رات، اگر کچھ کمی رہ بھی گئی تو وہ رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، وہ ظرف پورا کر دے گا۔ مگر تم اپنا ظرف بڑا کرو، کچھ کمی رہ جائے گی ہم خود دیکھ لیں گے۔ ظرف تمہیں بڑا کرنا ہوگا۔ ظرف کیسے بڑا ہوگا؟ کہ جب انسان اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کو پہچانے۔ عزیزان گرامی، میں یہ جملہ جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں اور اس کی وضاحت نہیں کر پاؤں گا، ہمارے گناہ ہمارا ظرف ختم کر دیتے ہیں، ہماری توبہ ہمارا ظرف وسیع کر دیتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے نا غفران کا معنی کیا ہے؟ پروردگار غفور ہے، پروردگار رحیم۔ غفران کا معنی کیا ہے؟ ہمارے یہاں معنی کرتے ہیں بخشنے والا۔ جی نہیں، صرف بخشنے والا نہیں ہے وہ مالک، وہ مالک بخشتا بھی ہے اور جبران بھی کر دیتا ہے۔ ہمارے گناہ ایسے ہیں، تقریباً سارے ہی گناہ، یا بعض گناہ کہہ لیجئے، بعض گناہ ایسے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ معاف کر دیے جائیں، مگر گناہ کا اثر باقی رہ جائے۔ ممکن ہے گناہ معاف ہو جائے، گناہ کا اثر باقی رہ گیا، پروردگار نے گناہ معاف کر دیا۔ مثال ہے اس کی، فرض کیجئے یہ آبا سفید رنگ کی ہے، اس پر خون لگ گیا، میں نے جا کر آبا کو پاک کر لیا، خون پاک ہو گیا، مگر خون کا نشان رہ گیا۔ کہ یہ پاک ہے یا نجیس؟ آپ فقہا سے پوچھئے، فقہا کہیں گے پاک ہے۔ آپ کہیں خون کا نشان تو باقی ہے، تو کہیں گے یہ خون نہیں، خون کا نشان ہے جو اتنی آسانی سے نہیں جائے گا۔ تو یہی ہم کہہ رہے ہیں، ممکن ہے کہ گناہ معاف ہو جائے جیسے خون صاف ہو گیا، مگر گناہ کا نشان باقی رہ جائے جو ہمارے روحوں پر نشان باقی ہے، یہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گا۔ وہ پروردگار ایسا رحیم ہے، وہ پروردگار ایسے توبہ قبول کرتا ہے کہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، گناہ کا نشان بھی مٹا دیتا ہے، اسے کہتے ہیں غفور۔ اب ممکن ہے کہ بہت سے لوگ کہیں کہ کون سی چیزیں ہیں، کون سے اعمال ہیں جو ہمارے گناہ معاف کراتے ہیں، اور کون سے اعمال ہیں کہ جو ہمارے گناہوں کا نشان مٹاتے ہیں۔ ہر توبہ گناہ کا نشان نہیں مٹاتی، خاص توبہ ہے جو گناہ کا نشان مٹا دیتی ہے۔ میں مثال دوں گا، تاریخ سے بات واضح ہو جائے گی، اور اکثر یہی مثال دیا کرتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو گناہ مٹاتی ہیں، کون سی ایسی توبہ ہے جو گناہ مٹاتی ہے، کون سی ایسی توبہ ہے جو گناہ کے ساتھ گناہ کا نشان بھی مٹا دیتی ہے؟ بہت ہی سادہ سا دستور بتا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے توبہ بھی قبول ہوتی ہے، توبہ کی وجہ سے جو گناہ کا نشان رہ گیا ہے وہ نشان بھی پر ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں جبران ہونا۔ آپ کو معلوم ہے کون سی ہے وہ چیز؟ عرفا کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام پر بہنے والے آنسو انسان کی توبہ بھی قبول کرا دیتے ہیں اور گناہوں کا نشان بھی مٹا دیتے ہیں۔ تاریخ سے کوئی مثال ہے؟ جی ہاں، حضرت حر، توبہ بھی قبول کی امام حسین نے، اور اس گناہ کی وجہ سے جو دور ہو گئے تھے حضرت حر علیہ السلام، کتنا دور ہو گئے تھے ابھی بیان کرتا ہوں، جو دور ہو گئے تھے حضرت حر، اس دوریوں کو امام حسین علیہ السلام نے لمحے بھر میں ختم کر دیا، ان تمام دوریوں کو، اسے کہتے ہیں جبران کرنا۔ کتنا دور تھے آپ کو معلوم ہے؟ حضرت حر لعنت اللہ تھے، کتنا دور تھے؟ جہنم کی گہرائیوں میں جل رہے تھے، کتنا دور تھے؟ امام حسین نے لمحوں میں یا ایک رات میں حضرت حر کو لعنت اللہ سے علیہ السلام بنایا، ساری دوریاں مٹا دی، جو دوری حضرت حر نے خود ایجاد کی تھی۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج شب زیارت امام حسین علیہ السلام بھی ہے، ہم بے آبرو ہیں، اے جوانان محترم، ہماری کوئی عزت نہیں پروردگار عالم کے یہاں، ہم ذلیل ہیں پروردگار عالم کے یہاں۔ میں جانتا ہوں کہ میں کیسا ہوں، آپ جانتے ہیں آپ کیسے ہیں، مجھ سے بہت اچھے ہیں، مگر پروردگار عالم نے ہمیں امام حسین دیے ہیں، آج کی رات امام حسین علیہ السلام کو بنا لیں اپنا وسیلہ، پروردگار امام حسین کو لے کر آیا ہوں۔ بہرحال میں جلدی جلدی بات اپنی آواز تمام کروں، تقریباً وقت تمام ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو قدر و منزلت والی رات بھی جانیں اور اپنی تقدیر بھی خود لکھیں۔ اس کے بعد ہم نے اس میں جملہ کہا تھا، چند ایک جملوں کا بس انتخاب کیا ہے تاکہ وضاحت ہو جائے، واقعی آپ لوگ مطالعہ کیجئے گا اور علماء سے پوچھیے گا کہ یہ رات بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اب یہ بات رہ جائے گی کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم ہیں، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب عام طور پر مجھے لگتا ہے کہ یہ بات یہاں پر شاید فائدہ مند ہو، تقریباً پڑھے لکھے افراد ہیں، عام طور پر یہاں پر ترجمہ غلط ہوتا ہے، جو مجھے لگتا ہے ترجمہ غلط ہے، غلط ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے قرآن مجید کو اس مقام پر، چونکہ بہرحال قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے جو ہر لمحہ نیا ترجمہ مانگتا ہے، اس پر سوچئے گا، یہ قرآن مجید ہے جو ہر لمحہ نیا ترجمہ مانگ رہا ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا ترجمہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا، پروردگار عالم کا کلام ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نیا ترجمہ آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ترجمہ کامل ہے، بعد میں نیا ترجمہ آتا ہے، لگتا ہے وہ والا مکمل نہیں تھا، یہ والا کامل ہے۔ بہرحال عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، جبکہ جو لوگ عربی ادب جانتے ہیں، ادبیات عرب سے واقف ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ واقعاً ترجمہ صرف یہ نہیں ہے، اتنا سادہ ترجمہ نہیں ہے، بلکہ ترجمہ شاید اس طرح سے ہو کہ ہم ہیں، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ ترجمہ کیوں کر رہا ہوں کہ لفظ انا سے بات شروع ہو رہی ہے، انا مفرد کے لیے نہیں آتا، ایک انسان کے لیے نہیں آتا، بلکہ بہت سارے افراد کے لیے آتا ہے، مگر پروردگار تو ایک ہے، وہ تو بہت سارا نہیں ہے، تو کیوں پر پروردگار کو کہنا چاہیے تھا انی انزلتہ فی لیلۃ القدر، میں نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، جبکہ ایسا نہیں کہا پروردگار عالم نے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم ہیں، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پروردگار انا کے ذریعے سے کیوں بات کر رہے ہیں، میں بہت ہی ایک جملے میں جواب دے دوں، اس پر جا کر تحقیق کرتے رہیے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ جہاں پر پروردگار اپنی شان اور منزلت بیان کرتا ہے، جہاں پروردگار اپنی عظمت بیان کرتا ہے، وہاں پر انا کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور اگر شان اور منزلت بیان کر رہا ہے تو ترجمہ بھی ایسا ہو جو پروردگار کے شان اور منزلت بیان کر رہا ہو۔ اب دو طرح کے ترجمے ہیں، میں نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور ہم ہیں، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، ترجمہ بدل جائے گا۔ بہرحال پھر وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن مجید میں الفاظ لکھے ہیں، لہجے نہیں لکھے، اور یہاں پر ہمارے استاد فرماتے ہیں، قرآن کی رات ہے تو ایک بات عرض کر دوں، ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ آیت اللہ عابدی فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ قرآن مجید میں جہاں چاہیں فل اسٹاپ لگا دیں، ہمیں حق نہیں ہے، ہمیں حق نہیں ہے کہ قرآن مجید میں جہاں چاہیں کوما لگا دیں، ہمیں حق نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کا کلام ہے، چونکہ انسان یہ ساری چیزیں کہاں استعمال کرتا ہے، فل اسٹاپ کہاں لگاتا ہے، کوما کہاں لگاتا ہے، سیمی کولن کہاں لگاتا ہے، یہ ساری چیزیں کہاں کہ جہاں پر انسان اپنے جذبات بیان کرنا چاہتا ہے وہیں پر لگائے جاتے ہیں نا، یہ فل اسٹاپ لگا ہے یعنی میری بات تمام ہو گئی ہے مثلا، تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ قرآن مجید میں فل اسٹاپ لگا دیں، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کوما لگا دیں، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ قرآن مجید میں سیمی کولن لگا دیں، جہاں پر فل اسٹاپ لگانا تھا پروردگار نے لگا کر بھیجا ہے، جہاں پر کوما لگانا تھا پروردگار نے لگا کر بھیجا ہے، اب وہ کیسے کیا یہ اب ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے، گویا اس طرح سے بات کی جا رہی ہے۔ پھر اس جملے پر تھوڑا سا رک جائیں اور یہیں پر شاید ہماری بات تمام ہو جائے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اتنا عجیب جملہ ہے، اس ایک جملے پر کاش ہماری بات ہوتی اور اسی پر بات تمام ہو جاتی، لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، ہزار مہینوں جیسی نہیں ہیں، ہزار مہینوں سے بہتر ہے، خیر یعنی بہتر، خیر من الف شہر، لیلت القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ہزار مہینے مل کر بھی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کہنا چاہتا ہے پروردگار؟ آپ کو معلوم ہے ہزار مہینے انسان کی پوری ایک عمر بنتے ہیں، 82 سال، 82 ایئرز تقریباً اگر آپ کیلکولیٹ کیجئے۔ اور پروردگار، آپ یہاں پر ترجمہ کیجئے، پروردگار کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک رات تمہاری تمام تر عمر سے بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک رات تمام تر عمر سے بہتر ہے، کوئی اور وجہ بھی ہے؟ کیا کہنا چاہتا ہے مالک؟ کیا کہنا چاہتا ہے ہمارا رب؟ شاید پروردگار یہ کہنا چاہ رہا ہو، بس آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، شاید پروردگار یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو سفر تم ہزار مہینوں میں طے نہیں کر سکتے، وہ سفر تم چاہو تو ایک رات میں طے کر سکتے ہو۔ جو دوریاں تم نے ایجاد کر لی ہیں میرے اور اپنے درمیان، ان دوریوں کو مٹانا چاہو اور ہزار مہینہ بھی چلتے رہو، یہ سفر ظاہر ہے سفر مانوی ہے، ہزار مہینہ بھی سفر کرتے رہو تو نہیں پہنچ پاؤ گے مجھ تک، لیکن اگر اس ایک رات کی قدر و منزلت جان لو تو پہنچ جاؤ گے مجھ تک۔ کتنی عظیم رات ہے، اور پروردگار نے ایسا کر کے دکھایا ہے تاریخ میں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی مثال دے رہا تھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنا دور ہو گئے تھے، پروردگار عالم نے ان دوریوں کو مٹا کر ایک رات میں زمین سے آسمان تک کا سفر کرایا ہے۔ اور لیلت القدر ہم نے سمجھائی ہے کہ لیلت القدر اسے کہتے ہیں، کون جناب حر؟ ایک رات میں زمین سے آسمان تک کا سفر کیا ہے جناب حر نے۔ اسی مقالے میں ایک اور بات لکھی ہے، اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی۔ جناب حر نے سفر کیا تھا، میں لیلت القدر کی مثال دے رہا ہوں تاکہ آج کی لیلت القدر سمجھ میں آئے۔ جناب حر علیہ السلام نے ایک رات میں سفر کیا تھا، سوال کس نے کرایا تھا جناب حر کو سفر؟ کس نے جناب حر کو ایک رات میں ذرے سے آفتاب بنایا؟ کہ امام معصوم جناب حر کو سلام کر رہے ہیں، امام معصوم، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یا امام باقر علیہ السلام، جن سے ان دونوں شخصیات سے زیارت عاشورہ منقول ہیں، اس میں مثلا جو ہم پڑھتے ہیں سلام و علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین، اصحاب حسینی میں جناب حر بھی شامل ہیں۔ تو کس نے بنایا جناب حر کو حر؟ کس نے سفر طے کرایا جناب حر کو؟ امام وقت ہیں کہ جنہوں نے جناب حر کا سفر طے کرایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلت القدر کو امام وقت ہے جو لیلت القدر بناتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، امام وقت ہے کہ جس کی وجہ سے لیلت القدر لیلت القدر ہے، اور اگر امام وقت نہیں تو لیلت القدر کی کوئی حیثیت نہیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ امام، میں کیا کروں کہ کتنی ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا۔ امام وقت نہیں تو لیلت القدر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور امام وقت ہیں کہ جنہوں نے لیلت القدر کو لیلت القدر بنایا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، آپ کو معلوم ہے روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی پروردگار عالم کا پتہ پوچھے، کوئی یہ پوچھے کہ ہم پروردگار کو پہچاننا چاہتے ہیں، یا ہمارے الفاظ میں اگر کوئی پروردگار عالم کا شناختی کارڈ پوچھے، آئیڈینٹی کارڈ جس کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں، تو آپ سورہ توحید کا نام لیجیے، سورہ اخلاص، یہ پروردگار عالم کا شناختی کارڈ ہے۔ اور اگر کوئی اہل بیت کا شناختی کارڈ پوچھئے تو سورہ قدر کا نام لیجیے، جی ہے اہل بیت کا شناختی کارڈ۔ اگر اہل بیت کو پہچاننا ہے روایت کے مطابق، اگر غیروں سے مناظرہ کرنا ہے تو لیلت یہ سورہ قدر کے ذریعے سے مناظرہ کیا جائے۔ اگر ہم نے غیروں کو، سامنے والوں کو سورہ قدر سمجھا دی، وہ امام وقت کا قائل ہو جائے گا، وہ منکر ہو ہی نہیں سکتا اس جملے کے ذریعے سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، ملائکہ نازل ہوتے تھے، ادبیات عرب جاننے والے، یہ ہے ترجمہ اس کا، ملائکہ نازل ہوتے تھے، جی نہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ مجھ پر نازل ہوتے ہیں، آپ پر نازل ہوتے ہیں، کسی مولانا پر نازل ہوتے ہیں، کسی مفتی پر نازل ہوتے ہیں، کس پر نازل ہوتے ہیں ملائکہ؟ ملائکہ پاک و پاکیزہ مخلوق ہیں، وہاں نازل ہوں گے جہاں پر پاک و پاکیزہ مرکز ہو، کہ جنہوں نے گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کا تصور بھی نہ کیا ہو، جنہوں نے مکروہ کرنا تو دور کی بات، مکروہ کا تصور بھی نہ کیا ہو، جنہوں نے ترک اولا کرنا تو دور کی بات، ترک اولا کا تصور بھی نہ کیا ہو، وہاں نازل ہوں گے ملائکہ۔ تو ہمیں اس بات کا قائل ہونا پڑے گا کہ آج بھی کوئی مرکز ہے کہ جس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، جو ہماری شب قدر کو شب قدر بنا رہا ہے۔ اور آخر میں جو چند ایک روایت لکھی ہیں مقالے میں، وہ بھی سن لیجئے۔ بعض جوان اس غلط فہمی میں ہیں کہ ان تین میں سے کوئی ایک شب قدر ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ روایت کے مطابق، میں روایت لکھی ہے مقالے میں، روایت کے مطابق تینوں راتیں شب قدر ہیں، بالکل آخر میں اگر آپ دیکھنا چاہیں، تینوں راتیں شب قدر ہیں۔ تینوں راتوں میں الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ التقدیر فی لیلۃ تسع عشرہ، 19ویں کی شب تقدیر لکھی جاتی ہے، جو پہلی شب قدر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت منقول ہے، انیسویں کی شب تقدیر لکھی جاتی ہے۔ والابرام فی لیلۃ احدا وعشرین، 21ویں کی رات اس تقدیر کو محکم کر دیا جاتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا، ہم بالکل لائٹ پینسل سے لکھتے ہیں پھر اسے ڈارک کر دیتے ہیں، 21ویں کی رات جو ہم نے تقدیر لکھی ہے اس کو ڈارک پین سے لکھ دیا جاتا ہے ہماری زبان میں۔ والامضاء فی لیلۃ ثلاث وعشرین، 23ویں کی شب جو تقدیر لکھی گئی ہے، جس کو مضبوط کر دیا گیا ہے، اس پر دستخط کر دیا جاتا ہے۔ دستخط کون کرتا ہے؟ امام معصوم علیہ السلام۔ اب روایت کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پہلی شب قدر میں اپنی تقدیر لکھوا لو، اگر نہیں لکھ سکے تو دوسری شب قدر کا وقت ہے، ابھی بھی کچھ کر لو، لیکن اگر دونوں شب قدر کچھ نہیں کیا تو آج کی رات تمہارے پاس موقع ہے، چاہو تو امام وقت سے اچھے تعلقات بنا کر لکھوا بھی لو، مضبوط بھی کرا لو، اور اس پر دستخط بھی کرا لو، کیونکہ وہ رحیم کے نمائندے ہیں، وہ کریم کے نمائندے ہیں، وہ جبران کر دیں گے۔ اور آخری بات اس میں لکھا ہے میں نے بالکل آخر میں، کہ عرفا کہتے ہیں کہ آج کی رات ہمیں دو شخصیات سے توسل کرنا چاہیے، خاص طور پہ جوان جو مشکلات کا شکار ہیں، معنوی، مادی، جس طرح کی مشکلات ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مشکلات حل ہوں، تو آج کی رات خاص طور پر، پہلی بات تو یہ کہ عرفا کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، علماء ربانی، کے اعمال آدھی رات کے بعد شروع کرنے چاہیے، کیونکہ آدھی رات کے بعد اثر زیادہ ہو جاتا ہے قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق، وہ ہم تعبیر ابھی بیان نہیں کریں گے۔ کسی بھی چیز کا اثر آدھی رات کے بعد ڈمل ہو جاتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ، دگنا یا اس سے بھی زیادہ، تمام راتوں کی بات ہو رہی ہے، خاص طور پر شب قدر، آدھی رات، وہ جو نماز شب کی تاکید اسی لیے کہ آدھی رات کے بعد اثر دگنا ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ اعمال، خاص طور پہ جو اعمال قرآنی ہیں، وہ آدھی رات کے بعد کیے جائیں۔ اس کے بعد خاص طور پر رات کے آخری حصے میں دو شخصیات سے توسل کیا جائے، کون؟ ایک جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور ایک امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف۔ چونکہ اس رات کا باطن یہ دونوں شخصیات ہیں، اس رات کی حقیقت یہ دونوں شخصیات ہیں۔ امام وقت کے بارے میں تو بیان کر ہی دیا ہے کہ اگر کسی نے اپنی تقدیر سنوارنا ہے تو امام وقت سے اچھے تعلقات بنانے ہوں گے، چونکہ ملائکہ انہی پر آ رہے ہیں، اگر انہوں نے ایک نظر کرم کر دی تو تقدیر سنوار دی جائے گی ہماری۔ جناب صدیقہ زہرا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے کیا تعلق ہے؟ روایت کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللیلۃ فاطمہ، یہ جو لیلۃ القدر ہے، اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ۔ اب اس سے پہلے کہ روایت کا اگلا حصہ پڑھوں یہاں ترجمہ کر دوں، لیلۃ القدر لیلہ یعنی فاطمہ، قدر یعنی اللہ۔ لیلۃ القدر کا کیا معنی کرتے ہیں ہم؟ قدر والی رات، یہی ہے نا۔ اب لیلۃ القدر کا معنی کریں اس روایت کے مطابق، لیلۃ القدر یعنی اللہ کی فاطمہ، اس روایت کے مطابق یہی ترجمہ بنے گا نا، آپ اسے تاویل کہیے یا باطن کہیے جو بھی کہیے۔ من فمن عرف فاطمہ، روایت کے مطابق، حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر۔ روایت نے، آیت نے کہا نا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ سنیے اب روایت، جس نے بھی فاطمہ کو پہچان لیا گویا اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ لیکن ایسے پہچاننا ہے حق کا معرفتہا، کہ جو پہچاننے کا حق ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہ تم فاطمہ زہرا کو پہچان سکتے ہو نہ ہی لیلۃ القدر کو درک کر سکتے ہو۔ تو اس رات کا ایک کی حقیقت جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ بس آخر جملہ کہہ کے ایک جملہ اور عرض کروں گا آخر میں، عزیزان گرامی، ہمیں صرف اپنے آپ کو یاد نہیں رکھنا چاہیے دعاؤں میں، آپ ایک تجربہ کر کے دیکھیں۔ ایک عارف نے مجھے نصیحت کی تھی، وہ آپ کے سامنے عرض کروں، البتہ سب کو کی تھی، میں بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ فرمایا تھا کہ تجربہ کر کے دیکھنا، کوئی بھی آرزو ہے، کوئی بھی دعا ہے، صرف اپنے لیے دعا کر کے دیکھنا اور وہی دعا سب کے لیے کر کے دیکھنا، پھر دیکھنا کہ پروردگار اس موقع پر کیسے دعا قبول کرتا ہے جب تم سب کے لیے دعا کر رہے ہو۔ کیونکہ اگر سب کے لیے دعا کر رہے ہو یعنی تم اس بات کے قائل ہو کہ پروردگار عالم کی رحمت بہت وسیع ہے، اگر وہ مجھے نواز سکتا ہے تو سب کو نواز سکتا ہے، خاص طور پر، خاص طور پر اس خبیث کی نابودی نہ بھولیے گا کہ جس نے مظلوموں کو ستا کے رکھ دیا ہے روئے زمین پر۔ خاص طور پر رات کے آخری حصے میں یہ دعا کرنی چاہیے، پروردگار مظلوم جہاں کہیں بھی مظلوم ہے، جہاں کہیں، پاکستان، افغانستان کے مظلومین کیا حال کیا ہے وہاں، یمن، بحرین، خود سعودی عرب، آذربائیجان کے جہاں کی خبر ہی نہیں ہے ہمیں، ہمارے دوست ہیں وہ آ کر بتاتے ہیں کیا حال ہے، ہم آپ بہت سکون سے رہ رہے ہیں، آذربائیجان کے جو حالات ہیں اور ایک کے بعد ایک جتنے بھی ممالک ہیں، جو فلسطین، پروردگار انہیں کامیاب کر، پروردگار اسرائیل کو نیست و نابود کر، ذلیل کر کے، رسوا کر کے، اور آخر میں اپنے اساتید کے روش پر چلتے ہوئے اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے اساتید کا طریقہ ہے کہ آخر میں دو جملے ہی صحیح لیکن ذکر مصیبت بیان کرتے ہیں، اور ذکر مصیبت کے ذریعے سے جب دل ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر وہ حدیث ہے کہ انا عند المنکسرت قلوبہم، میں ٹوٹے دلوں سے زیادہ قریب ہوں۔ اگر پروردگار کو اس رات میں اپنے سے قریب کرنا ہے تو دل توڑیے، اور دل توڑنے کا واحد سہارا جو شاید ہم جیسوں کے پاس ہے وہ ہے کہ ذکر مصیبت بیان کیا جائے۔ اس رات کی حقیقت جناب صدیقہ طاہرہ ہیں، تو لہذا دو جملے سن لیجئے۔ شب زیارت امام حسین علیہ السلام بھی ہے، وہاں پر تمام کر دوں گا بہت ہی مختصر۔ آپ کو معلوم ہے کہ اہل بیت نے اپنی تاریخ میں تین جگہوں پر پیغمبر کی پناہ مانگی ہے، تین جگہوں پر پیغمبر کی پناہ مانگی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ بچہ جب بہت پریشان ہو جائے تو دوڑتا ہوا ماں کے پاس آتا ہے، کیونکہ ماں کو اپنے لیے بہترین پناہ گاہ تصور کر رہا ہوتا ہے، یا بچہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے چونکہ وہ بڑا ہے، باپ گھر کا سربراہ ہے، اس کی پناہ میں جاتا ہے۔ اہل بیت کی تاریخ میں سب سے بڑے کون ہیں؟ رسول خدا۔ اسی لیے تاریخ میں ہے کہ اہل بیت نے اپنی پوری تاریخ میں تین حساس ترین موارد میں پیغمبر کی پناہ مانگی ہے۔ پہلا موقع اس وقت کہ جب جناب سیدہ در و دیوار کے درمیان آئی، جیسے ہی دروازہ گرا، اب میں وہ کیسے پڑھوں جملے، میں بس اشارہ کر رہا ہوں اگر آپ سمجھ جائیں۔ خود جناب صدیقہ فرماتی ہیں کہ ظلم اس طرح سے ہوا تھا کہ میرے کان کے گوشوارے کھل کر زمین پر گر گئے تھے۔ یہ پہلا موقع ہے جو حساس ترین موقع ہے، جیسے ہی دروازہ گرا جناب صدیقہ نے آواز دی، یا ابتا یا رسول اللہ ہاکذا یفعل بابنتک وحبیبتک، اے بابا آپ کی چہیتی بیٹی کے ساتھ اب ایسا سلوک کیا جائے گا۔ یہ پہلا موقع تھا۔ دوسرا موقع سنیں گے کہ جب علی نے اپنے ہاتھ سے فاطمہ زہرا کو دفنا دیا، کتنا سخت ہے نا، جو علی کی غمخوار واحد خاتون جس سے علی اپنا درد بیان کرتے ہیں وہ جناب سیدہ ہیں، آج علی اپنے ہاتھوں سے سیدہ کو بھی دفن کر چکے ہیں۔ جیسے ہی سیدہ کو دفن کیا، اب علی سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، دفن کرنے کے بعد کہنے لگے، السلام علیکم یا رسول اللہ، انی وان ابنتک النازلہ، یا رسول اللہ میری طرف سے بھی آپ کو سلام، اور آپ کی بیٹی جو آپ تک آ رہی ہے اس کی طرف سے بھی آپ کو سلام۔ اس کے بعد عجیب جملہ کہا، کہنے لگے، ستنبئک بتضافر الامہ، یا رسول خدا فاطمہ خود آپ کو بتائے گی کہ آپ کی امت نے فاطمہ کے ساتھ کیا کیا۔ اور اس کے بعد عجیب جملہ کہا، کہنے لگے، فاحفظ سؤال، جو لوگ عربی ادب جانتے ہیں بہتر جانتے ہیں یہ لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے، کہنا چاہ رہے ہیں یا رسول خدا اگر فاطمہ نہ بتائے تو اس سے بار بار پوچھئے گا، کہنا چاہ رہے ہیں کہ یا رسول خدا میں سب سے زیادہ قریب تھا، فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا تو آپ کو کیوں بتائے گی، آپ بار بار فاطمہ سے پوچھئے گا کہ امت نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ جب اہل بیت نے پیغمبر کی پناہ مانگی ہے۔ تیسرا موقع سنیں گے؟ نہ سن سکیں گے۔ تیسرا موقع کہ جب آواز آئی، لوٹو تبرکات علی جو بتول کو، قیدی بنا کے لے چلو علی رسول کو۔ اور اس کے بعد کچھ نامحرموں نے زینب کو رسیوں سے باندھا۔ کتنی آسانی سے سن لیتے ہیں ہم یہ جملے، زینب کو رسیوں سے باندھا اور پھر کہنے لگے، انہیں وہاں سے گزارو جہاں پر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ وہاں سے گزرا تو مقتل کے مطابق زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا اور اپنے آپ کو حسین کی لاش تک پہنچایا۔ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، زینب بیٹھی اور اپنے بھائی کی کٹی ہوئی گردن کا بوسا لیا، اور اس کے بعد زینب نے مدینے کا رخ کیا، آواز ہی صلی علیک ملک السما، اے نانا آپ کے اوپر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، وہذا حسین مرمل بالدماء، یہ آپ ہی کا حسین ہے نانا جو خون میں غلطا پڑا ہوا ہے، مجذور الراس من القفا، نانا یہ وہی حسین ہے کہ جسے گردن سے ذبح کیا گیا ہے۔
الہی بحق فاطمہ
وابیہا و امہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ ہم سب کو امام زمانہ کے اوان و انصار میں شامل فرما، بحق محمد و آل محمد۔